أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو آپ سب حضرات کو میری طرف سے سلام علیکم اور ہم جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو یہ سلسلہ ہے یعنی آن لائن لیکچر والا ظاہر ہے کہ یہ بالکل بھی ایک من پسند سلسلہ نہیں ہے لیکن یہ ایک مجبوری کی حالت میں کہ کچھ نہ ہونے سے شاید کچھ ہونا بہتر ہو تو دیکھیں کب تک یہ صورتحال چلتی ہے تو اس دوران میں جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ یہ کہ ہم دو قرآنی صورتوں کے حوالے سے کچھ نکات کا تفسیر کے حوالے سے جائزہ لے لیں اور اس میں ظاہر ہے کہ پوری صورتوں کی تفسیر جیسا میں نے کہا کہ اگر اس میں ہم جائیں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا تو میں کچھ مین پوائنٹس اس میں سے نکال کے آپ کے سامنے بیان کیے تھے لاسٹ ٹائم بھی سورہ فاطر کی ابتدائی آیتوں میں سے تین باتیں ہم نے عرض کی تھیں آج بھی انشاءاللہ دو تین نکات کو اور کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بہرحال دل تو بہت چاہتا ہے کہ سامنے آمنے سامنے بات ہوتی کیونکہ اس میں ڈسکشن کے حوالے سے کافی پوائنٹس تو ہیں تو میں خود ہی اپنے طور سے دماغ میں سوچتا رہوں گا کہ آپ کے کیا سوالات ہو سکتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں اور یہاں جو ہمارے سامنے ایک دو حاضرین ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں سوال میں تو ہم بات کر رہے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 پہ تھے ہم 5 پہ تھے یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور اور جیسا میں نے کہا کہ سورہ فاطر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں یا ایوہ الناس کے عنوان سے خطاب کئی جگہ پر ہے اور جب یا ایوہ الناس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اصول بیان کیا جا رہا ہے وہ خالی مسلمین اور مؤمنین کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں تمام انسان شامل ہیں تمام انسان ویلڈ ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غیر مسلم یا غیر مؤمن ہیں وہ بھی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں یہ پیغامات ان کے لیے بھی اجنبی نہیں ہیں یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یقیناً خاص طور سے مومنین کے لیے ہیں متقین کے لیے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اولیاء خدا کے لیے ہوتی ہیں اچھا اور انسیڈنٹلی قرآن کریم میں بھی جو پیغامات بلند افراد کے لیے ہیں کوانٹیٹی میں وہ کافی کم ہیں یعنی جیسے کہ ہم نے توحید کے حوالے سے پہلے بات کی تھی امام سجاد علیہ السلام کے ایک جملے میں کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم میں تھا کہ دور آخر میں گہرائیوں میں اترنے والی اقوام پیدا ہوں گی اقوام متعمقون تو ان کے لیے خدا نے سورہ اخلاص اور سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں نازل کیں اور شاید سورہ حشر کا آخری رکوع بھی اس میں شامل ہے تو یعنی یہ کوانٹیٹیولی بہت کم ہے لیکن اپنے وزن کے اعتبار سے یہ آیتیں اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں بہت وزنی ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یعنی کہ یا ایوہ الناس کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے یہ وہ گفتگو ہے کہ جو سب انسان سمجھ سکتے ہیں جس میں سمجھنے کے لیے خاص طور سے مسلم یا مؤمن ہونے کی شرط نہیں ہے تو ہماری بات ہو رہی تھی فلا تغرنکم الحیات الدنیا میں نے ان وعد اللہ حق کی تفسیر کر دی تھی آپ کے سامنے اور پھر ہماری بات اس پر ہو رہی تھی کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور کہ تمہیں حیات دنیا نہ دھوکہ دے دے اور تمہیں اللہ کے بارے میں غرور یعنی بہت بڑا دھوکہ دھوکے میں نہ ڈال دے غرور جو ہے وہ غرور کے مقابلے میں جیسا میں نے کہا تھا کہ غرور دھوکہ ہے غرور اگر غیب غین پر زبر آ جائے تو یہ صیغہ انہیں مبالغے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا دھوکہ، کہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے دے وہ جو کہ بہت بڑا دھوکہ ہے، جو کہ آرک ڈیسیور ہے، یوں سمجھ لیں آپ. تو اس کو ذرا ہمیں اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ خدا نے ان دو دھوکہ دینے والوں کو الگ الگ کیا ہے یہاں پر، کہ ایک چیز جو ہمیں انسانوں کو خاص طور سے، یعنی کہ یہاں پر بات جیسے میں نے عرض کیا انسانوں کی ہو رہی ہے، عموم انسانیت کی ہو رہی ہے، اس میں جو حقیقی مؤمنین اور متقین ہیں وہ یقیناً اس دھوکے سے بری ہیں، یا اگر اس قسم کے دھوکے ان پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں تو ان کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن انسان ان دو قسم کے ڈسیپشنز کی زد میں، بہت برے طریقے سے زد میں، اور اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے وارننگ آ رہی ہے کہ تمہیں حیات دنیا نہ دھوکہ دے دے، اور تمہیں جو بہت بڑا دھوکہ ہے وہ اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم تھوڑا سا حیات دنیا کے دھوکے کو واضح کر دیں کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی حیات کیسے دھوکہ دیتی ہے انسان کو. اس حوالے سے آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کو خاص طور سے ابتدا میں اور بلکہ بعد میں بھی کئی دفعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حیات دنیا کی تعریف کیا ہے تو ہمیں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 پڑھ لینا چاہیے. اور یہ جملہ جو ہے اس سے ملتے جلتے جملے وہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ہیں. سورہ عنکبوت کے آخر میں وہ میرے خیال میں سب سے پاورفل جملہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْوٌ، کہ اس بات کو سمجھ لو کہ بے شک، انما بے شک یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے مگر لہو و لعب، اور لعب و لعب کچھ نہیں ہے. یہ جو سورہ عنکبوت کے آخر میں یہ بہت پاورفل جملہ ہے کہ حیات دنیا کو، حیات دنیا کی تعریف کیا ہے کہ یہ لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخرم بینکم ہے، تکاثرم فی الاموال والاولاد ہے. یہ پانچ چیزیں آپ کو میں سمجھتا ہوں حفظ ہی ہو گئی ہوں گی، کیونکہ اس کا ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ حیات دنیا الگ چیز ہے اور ارض و سماوات کا معاملہ الگ ہے. ارض و سماوات یعنی جو کچھ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اور آسمان کے حوالے سے جو کریشن ہے وہ کوئی لعب و لہو نہیں ہے، وہ دھوکہ فریب نہیں ہے، وہ کھیل تماشا نہیں ہے، اعتباری نہیں ہے، بلکہ وہ آیات الہیہ ہیں. جو چیز لعب و لہب کے سوا کچھ نہیں ہے وہ حیات دنیا ہے. یعنی حیات دنیا کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم اور وہ ہماری انوالومنٹ جو ہماری اس زندگی کے اندر ہے وہ ہے لعب و لہب کے سوا کچھ نہیں. یعنی مثال کے طور پر میں گھر بنا رہا ہوں، مثال کے طور پر میں اپنی فیملی ریز کر رہا ہوں، مثال کے طور پر کہ میں بہت سارے بینک بیلنس جمع کر رہا ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں بل کے بناتی ہیں حیات دنیا، اور یہ سوائے لعب و لہو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور لعب و لہو کی تعریف میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس کو میں نہیں دہرانا چاہتا. میں اس کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس آیت کو جو حیات دنیا کے غرور ہونے کو بیان کر رہا ہے، میں ذرا اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری جو سورہ فاطر کی آیت میں کہ وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ چیز ذرا الیبوریٹ ہو جائے. تو اس میں آگے جا کے بات آتی ہے كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، یعنی یہ جو حیات دنیا ہے اس کی مثل کیا ہے؟ یہ غیث ہے. اعجب الکفار نباتہ، یہ غیث کس کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے ایک چیز، جیسے بارش ہے، یعنی ایک برکت ظاہراً، ایک رحمت، ایک بارش. اعجب الکفار نباتہ، یعنی جب وہ بارش یا وہ برکت نازل ہوتی ہے، یہاں پر کفار سے مراد کافر نہیں ہے بلکہ یہاں پر کفار سے مراد کسان ہے، یعنی کہ جو بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں وہ کافر، کیونکہ کافر کفرہ کہتے ہیں چھپانے کو، تو کسان بھی جب وہ بیج زمین میں ڈالتا ہے اگانے کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، تو وہ ہوتا ہے کافر. یہ وہ کافر نہیں جو حق کو چھپا رہا ہے، یہ حق کا منکر ہے. تو اعجب الکفار نباتہ، کہ جب وہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین سے جو اس نے بیج ڈالا ہوتا ہے زمین میں وہ اگتا ہے، فصل اگتی ہے، تو وہ فصل کا لہلہانا جو ہے وہ اپنے اگانے والے کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، یعنی وہ خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، سرور سے بھر جاتا ہے کہ کیا دولت میرے ہاتھ لگی. اعجب الکفار نباتہ، اس کا اگنا جو ہے وہ کفار یعنی کسان کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، خود متعجب ہو جاتا ہے اس کو دیکھ. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہری بھری فصل تھی اس پر خزاں کا موسم آتا ہے اور پھر وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہرا پن ہریالی زردی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر آخر میں وہ چور چور ہو کے بکھر جاتی ہے، یعنی وہ جتنی بھی ہریالی تھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کسی درخت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ درخت جو ہرا بھرا ہوتا ہے پتوں اور پھولوں سے، جب اس پر خزاں کا موسم آتا ہے تو پہلے وہ زرد پڑ جاتے ہیں سارے پتے، پھول ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سب کے سب گر جاتے ہیں، درخت سمجھ لیں تنہا رہ جاتا ہے، بیئر ہو جاتا ہے درخت. تو یہ مثل ہے حیات دنیا کی، یہ مثال بیان کی ہے خدا نے حیات دنیا کی. اور پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، کہ دنیا کی زندگی تو یہ ہے جو حیات دنیا تم گزار رہے ہو کہ ایک موقع پر تم بیج ڈالتے ہو، پھر اس کے بعد آسمان سے برکتوں کی بارش آتی ہے اس پر، اس کو اگاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے تمہیں اس کی ہریالی بے انتہا تعجب میں ڈالتی ہے، تم انجوائے کرتے ہو، لیکن ایک وقت پھر خزاں کا آتا ہے، پھر وہ سب کچھ زرد پڑ جاتا ہے، پھر آخر میں سب جھڑ جھڑ آ کے صاف چور چور ہو کے بکھر جاتا ہے، کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتا. تو یہ ہے حیات دنیا. اس سے ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو چیز بھی ہے وہ حیات دنیا میں وہ یہ ہے اس کا معاملہ ہے. لیکن حیات دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ دار آخرت ہے. دار آخرت یعنی آخرت کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اہم ترین بات ہے کہ آخرت کا گھر ہے حیات دنیا کے مقابلے میں. کہ اور حیات دنیا ورسز دار آخرت، اس میں بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ دنیا کی بات کر رہا ہے تو اس کو کبھی بھی گھر قرار نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ حیات یعنی ایک ٹائم پیریڈ ہے جو آپ کو گزارنا ہے. رہنے کی جگہ، گھر، مقام، ریزیڈنس آخرت ہے. لیکن آخرت کے حوالے سے بھی دو باتیں، وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، کہ آخرت میں بھی جب لوگ جاتے ہیں تو دو میں سے کسی ایک انجام کو پائیں گے، یعنی یا آخرت میں اپنے لیے عذاب شدید کا سامنا کر رہے ہوں گے، سختی اور تنگی پریشانی کو دیکھ رہے ہوں گے، یا مغفرت من اللہ، اور اللہ کی مغفرت کچھ لوگوں کو نصیب ہوگی، اور جو بالکل ہائی لیول کے لوگ ہیں انہیں رضوان الہی نصیب ہوگی، رضا الہی. تو اصل تمہارا پلٹنے کا گھر جو ہے وہ آخرت ہے، لیکن آخرت کے اندر جو انجام پاسبل ہیں وہ یہ ہیں، یعنی بیسیکلی دو، اور پھر دو میں بائیفرکیشن ہو کے تین، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اب تم پلان کر لو. دنیا کی زندگی تو یہ، حیات دنیا یہ کہ جیسے آسمان سے بارش کا آنا، اس کے نتیجے میں جو بیج تم نے زمین میں ڈالا اس کا اگنا، پودا بننا، درخت بننا، اس کے بعد اس کی ہریالی کو دیکھ کر تمہارا خوشی سے پھولے نہ سمانا، پھر وہی چیز زرد پڑنا، اور آخر میں چور چور ہونا، یعنی پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہنا، کہ ان دا اینڈ تمہارے ہاتھ خالی. اس کے مقابلے میں آخرت ہے جو دائمی ہے, جہاں پہ رہنا ہے, جہاں پہ ٹھہرنا ہے. لیکن وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہر ایک کے لیے مزے ہیں, بلکہ آخرت میں عذاب شدید بھی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی یعنی وارننگ ہے, یہ بہت زیادہ قابل توجہ نقطہ ہے کہ عذاب شدید بھی ہے, تو یعنی ارن کرنا پڑے گا. اور آخری ٹکڑا جو ہے وہ اسی سورہ فاطر کی آیت سے بالکل کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو فقرہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کا آخری فقرہ جملہ, یہ جو آیت ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں سورہ فاطر, اس سے بالکل کنیکٹ ہو جاتا ہے ڈائریکٹ کہ اور نہیں ہے حیات دنیا مگر متا یعنی سرمایہ, ایسٹ. کس کا سرمایہ؟ غرور کا سرمایہ, یعنی کلن دھوکے کا سرمایہ. جس نے بھی اس کو جمع کیا, جس نے بھی اس پہ ریلائی کیا, ہی ول بی ڈیفینیٹلی ڈیسیوڈ. اور ڈیسیوڈ کس معنوں میں؟ کہ آخر میں وہ خالی ہاتھ ہوگا. یعنی جس چیز کو اپنا ایسٹ سمجھ رہا تھا, جس چیز کو اپنا سرمایہ سمجھتا تھا, جس پر بھروسہ کرتا تھا, وہ دیکھیں سرمایہ کا جو اصل معاملہ ہے نا, وہ سرمایہ انسان کیوں جمع کرتا ہے؟ اس لیے جمع کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری پرابلم سالو ہوں گی, مشکل وقت میں وہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی. یعنی جیسے ابھی آج کل کے حالات ہیں تو لوگ اب خوش ہوں گے کہ جناب ہم نے جو بینک بیلنس بچایا تھا, بنایا تھا, ٹھیک ہے بھائی اب جاب چلی بھی گئی تو کوئی بات نہیں, ایک سال بیٹھ کے کھا لیں گے. سرمایہ کا جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے حیات دنیا کو بطور سرمایہ جمع کیا, اس نے سوائے دھوکے کے کچھ جمع نہیں کیا, کہ اس کے ہاتھ میں سوائے یعنی خالی ہاتھ ہونے کے اور اس کے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے, حیات دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے کہ جو اس کی تھوڑی سی ٹیمپرری ہریالی ہے. اب اس جملے کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے خود قرآن کی اس مثال کے عنوان سے, کہ جو عارضی ہریالی دنیا کی زندگی میں نظر آتی ہے, انسان اس کو دائمی سمجھ کر, پرماننٹ سمجھ کر اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو لائق توکل ہے, جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے, جس پر ریلائنس پاسبل ہے, جس کو میں اپنا سرمایہ قرار دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کے دن نا یعنی کہ آج کی گفتگو میں اس بات پر ہمارا بہت مین ایمفیسس رہے گا کہ جو خدا نے دو دھوکہ دینے والوں کی بات کی ہے, ان میں فرق کیا آپس میں, کہ تمہیں حیات دنیا دھوکے میں نہ مبتلا کر دے اور اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑا دھوکہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے. تو ان دو جملوں کے اندر فرق کیا ہے, یہ اس کو تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. نمبر ون کہ حیات دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے, کہ جو ہریالی ہے ٹیمپرری, انسان اس کو پرماننٹ سمجھ کر اس پر ریلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ حیات دنیا کا بہت بڑا دھوکا ہے, جبکہ قرآن کریم نے بتایا کہ اسے لازماً پہلے زرد ہونا ہے اور پھر چور چور ہو کے بکھر جانا ہے اور آج تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا اس میں سے, کہ اس وہ جو ہے فقط اور فقط غرور کا سرمایہ ہے, دھوکے کا اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, ایک اور جگہ سے میں مثال عرض کرتا ہوں اسی کی, اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی یعنی امپورٹنٹ بھی ہے ہماری اپنی زندگیوں کے حوالے سے, کیونکہ ہماری زندگیوں میں خدا کی طرف سے ہمارے لیے امتحانات اور مسائل اور پریشانیاں ضرور آتے ہیں. یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی شروع سے آخر تک انتہائی اسموتھ ہو یا ودا فری آف آل ٹربلز ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں جو چیز سب سے پہلے سیکھنا ہے اور سب سے پہلے یعنی سمجھ لیں جو تمیز اور تہذیب اپنے اندر پیدا کرنا ہے, وہ یہ کہ ہمیں ان تمام معاملات میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. تو یہاں پر ایک اور ایگزامپل, جیسے جس کا پچھلی دفعہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ قرآن کریم نے, اب بہرحال اس میں کوئی خدا نخواستہ میں طنز کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن سورہ احزاب آپ کے علم میں ہے کہ سورہ احزاب جو ہے وہ جنگ خندق کے حوالے سے، ٹھیک ہے، احزاب جب بہت سارے گروہوں نے جمع کر کے اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ سارے کے سارے معاملات تھے، تو قرآن کریم نے جنگ احزاب کے تناظر میں پوری تفصیل بیان کی ہے مسلمانوں کی جو مدینہ میں تھے، لیکن ہم جنگ احزاب میں سوائے عمر ابن عبدود کے اور کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے کبھی ہم نے، یعنی کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھوں تو شاید ہم حیران سے دنگ ہو جائیں کہ یہ بھائی یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے نکل کے آ گئی ہیں ساری، جبکہ یہ خود سورہ احزاب ہے اور کافی آیتیں، یہ دو چار آیتیں نہیں ہیں، 20-25 آیتیں جس میں اس احزاب کے اندر مسلمانوں کی پوری حالت بیان کی گئی ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ کہ وہاں پر خود رسول خدا موجود تھے، وہاں پر امام علی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اس مسلم سوسائٹی جو اتنا ایک چھوٹا سا، مطلب اس کو کمیونٹی کہہ لیں آج کل کے حوالے سے، کہ وہ تو خالی ایک چھوٹی سی جگہ تھی مدینہ، کوئی بہت بڑا ملک نہیں تھا کہ جس پر ہم کہیں کہ مسلم معاشرہ یا مسلم سویلائزیشن، اتنی چھوٹی سی جگہ میں جو مسلمان موجود تھے ان کے کیا کیا حال ہو گئے تھے، تو اس کی تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو کم از کم 4-5 گروپس بن گئے تھے، ان میں بھی ان مسلمانوں میں کم از کم 4-5 گروپس بن گئے تھے، کہ جب وہ گروہ تمہارے اوپر آئے، احزاب نے آ کے تم کو گھیر لیا تمہارے اوپر سے اور نیچے سے، تو کیا ہونے لگا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ جب نظریں کج ہو گئیں، یعنی جو انسان ہے نا کہ سیدھا دیکھ نہیں پاتا، زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ نظریں کج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیدھا دیکھ نہیں سکتا، یہ حالت ہو گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور قلوب کہاں پر پہنچ گیا، یہاں پہ پہنچ گیا، کہ جب اگر دل، یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ گویا حلق میں آ گیا، یہ وہ محاورہ ہے کہ قلوب جو تھے دل حلق میں آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے، یعنی جتنی باتیں رسول نے بتائی تھیں، جتنا اب تک، اور یہ احزاب کب بھی ہے، 5 ہجری میں بھی ہے، یعنی رسول خدا کو آئے ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں، اس 18 سالوں میں مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہیں رسول سے، بدر دیکھی ہے، ملائکہ دیکھے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے آ کے گھیر لیا، کیونکہ آپ دیکھیں جو امتحان الہی ہوتا ہے نا، امتحان الہی میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈیمیج نہیں ہوتا ہے، یعنی خدا ڈیمیج نہیں کرتا ہے، بلکہ خوف مین، اور اس کے بعد بھوک، یا تھوڑا بہت، تھوڑی بہت سرمائے میں کمی، یہ ہے خدا کا امتحان، یعنی خدا کا امتحان ڈسٹرکشن سے نہیں آتا ہے، خدا کا امتحان یہ نہیں آتا ہے کہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، یا وہ عذاب ہے، امتحان نہیں ہے، امتحان جو ہے پہلا اس میں مین انگریڈینٹ ہوتا ہے خوف، کہ خوف جب لوگوں کے اوپر مسلط ہوتا ہے تو پھر یہ خدا دیکھتا ہے کہ اصل بھروسہ کس پر ہے، اسباب پر بھروسہ ہے، چیزوں پر بھروسہ ہے، یا میرے اوپر بھروسہ ہے، کس پر توکل ہے، تو اسی طریقے سے جب یہ امتحان آیا جنگ خندق کا مسلمانوں پر، تو یہ حقیقتاً خوف کا امتحان تھا، خوف کی راہ سے امتحان تھا، اور کچھ سرمائے میں کمی کے ظاہر ہے کہ اب آپ گر گئے، اب ٹریڈنگ نہیں کر سکتے یا کچھ اور کام نہیں کر سکتے، پرابلم میں آ گئے، تو اس میں کیا کرنے لگے لوگ، ان جنرل کیا حالت ہو گئی، کہ نظریں ٹیڑی ہو گئیں، دل اچھل کے حلق میں آ گئے، اور خدا کے بارے میں برے برے گمان کرنے لگے، یعنی خدا اور رسول کے بارے میں، ہنالک ابتلی المؤمنون، وہ وقت تھا کہ جب مؤمنین کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور زلزلو یعنی زلزلہ کسے کہتے ہیں, شیکنگ, وائبریشن, اور ان کو شدید طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, بہت اچھے طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا مومنین کو, ان کا امتحان تھا. اب دیکھیں کتنے کتنے گروہ بن رہے ہیں اس میں. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اب اس میں سے نکل کے کون, جب آپ جھنجھوڑتے ہیں کسی چیز کو تو اس میں سے سب کچھ نکل کے آ جاتا ہے نا, اندر باہر جتنا کچھ بھی ہوتا ہے, اس کی کوالٹی جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے سب جھڑ جاتا ہے. تو اب اس میں سے سب سے پہلے کون نکل کے آئے, ان مسلمانوں میں سے منافقین, کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ ان کو ہوتی ہے. اور والذین فی قلوبہم مرضن, اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا, اور دلوں میں مرض کا مطلب ظاہر ہے ہارٹ اٹیک نہیں ہے, دلوں میں مرض کا کیا مطلب ہے, یہی بے ایمانی, خود پسندی, ریاکاری, جو اپنی عبادتیں ریاکاری کے لیے کر رہے تھے, جو حقیقتاً, جیسے جو جملہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہمیں بھی اس بات سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل میں کام کرتے ہیں من پسند اور اپنے دل کی چاہت کا, اور اس پر لیبل لگاتے ہیں دین اور اللہ کی مرضی کا. یہ جو جملہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ توجہ والا ہے, اور اس میں ہم سب مبتلا ہیں, اور اس کی قلعی اور پول کب کھلتا ہے اس والے دین کا, جب امتحان اور ابتلا آتی ہے, تب ہم کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے اچھے طریقے سے کہ ہمارے قلوب جو ہے نا وہ مریض تھے, نہیں تھا اس میں ایمان, نہیں تھا اس میں تزکیہ, نہیں تھا اس میں طہارت, نہیں تھی. تو جن منافقین, اور اللہ ان منافقین کی کیٹیگری میں کن لوگوں کو شامل کر رہا ہے, وہ لوگ جن کے قلوب میں مرض ہے. ہاں, اس کے ساتھ ہی ہیں, دونوں برابر کھڑے ہیں, یعنی یہ نہیں, ایک نہیں ہے. منافق تو وہ ہے کہ جو اوپر سے مومن اور اندر سے کافر ہے, قلوب میں مرض والا وہ نہیں ہے exactly, بلکہ وہ ہے کہ جیسے وہی جتنے ہم نے امراض نفس پڑھے نا, وہ سب پائے جاتے ہیں اس کے دل میں. انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر غرور. اب دیکھیں ہمیں لفظ غرور جو ہے نا اس وقت یہ انڈر اور اسپاٹ لائٹ ہے, کہ ان کی نظر میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے مگر متاع غرور ہے. وہ کہہ رہے ہیں, اس جملے پہ غور کیجئے گا, ما نہیں کیا, وعدنا ہم سے وعدہ, اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے, الا مگر یہ کہ غرورا, دھوکا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے, انہیں کس نے دھوکا دے دیا ہے پھر؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فقط حیات دنیا کے دھوکے میں نہیں ہیں, یہ وہ بڑے دھوکہ دینے والے کے دھوکے میں بھی مبتلا ہیں, جو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکا, مگر غرور, مگر فریب, نعوذ باللہ. تو یہ والی بات, یعنی کہ اس میں ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا ہے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی بھی پریشانی آئے حیات دنیا میں جو ہمیں مایوسی کا شکار کر دے, تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہمارا خدا کے وعدے پر اعتماد نہیں ہے؟ اس بات کی علامت ہے یا نہیں ہے کہ جب کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مومنین کے لیے اور اسپیشلی متقین کے لیے میرے پاس بہترین نعمتیں اور سرمایہ ہیں, جو دار آخرت ہے, آخرت کا گھر ہے, وہ کس کے لیے میں نے لکھ دیا ہے؟ متقین کے لیے لکھ دیا ہے, یعنی وہ آئیں اور لے لیں. ورثو جنت النعیم, میں نے ان کو وارث بنا دیا ہے جنت نعیم کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے ان ساری باتوں پر, کوئی ٹرسٹ نہیں ہمارے دل میں. اور یہ سب کا سب کب کھل جاتا ہے؟ جب ابتلا میں ڈالا جاتا ہے تو نکل کے آتی ہیں پھر ساری باتیں دلوں کی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ, اس کی وہ نیگیٹو ایکسٹریم ہے. کہ جو منافقین اور جن کے دل سمجھ لیں امراض سے بھرے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا اس کو دیکھ کر, چاروں طرف سے گھراؤ کو دیکھ کر, کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکا. ٹھیک, ایک ہی تھے. اس کے بعد کون تھے؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اس کے بعد ایک گروہ آیا, اس نے یہ کہنا شروع کر دیا, یا اہل یثرب, اے مدینہ کے رہنے والو, لا مقام لکم, اب تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے, یعنی کوئی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, گئے تم, ڈوب گئے. دیکھیں, دیر از نو پلیس فار یو اینی مور. تو اب کیا کرو؟ فرجعو, لوٹ جاؤ. کہاں لوٹ جاؤ؟ رجوع, رجعت, واپس لوٹ, کہاں لوٹ جاؤ؟ گھروں کو نہیں لوٹ جاؤ, جن لوگوں کو پہلے تم چھوڑ کے, جن سے اپنا مذہب الگ کر کے دین لے کر رسول کے پیچھے آئے تھے, واپس جا کے انہی کے ہاتھ پیر جوڑ لو کہ بھائی ہم تمہارے پاس واپس آنے کو تیار ہیں. اب دیکھیں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا, اس سے ہم وہ نہیں ہے کہ جیسے اگر خدا نہ خواستہ وہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی ان سے ہی بنا لو, یہ جو کفار ہیں مشرکین ہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں, ان سے معافی مانگ لو, ان کے گروہ میں چلے جاؤ. فرجعو, ایک یہ گروہ تھا, اور یہ سب مسلمانوں میں سے نکل رہے ہیں. اور کس وجہ سے نکل رہے ہیں؟ کہ مدینہ کو چاروں طرف سے 30,000 کے کفار و مشرکین کے لشکر نے گھیر لیا ہے. ابھی صرف اتنا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہ انہوں نے آ کے گھروں پر حملہ کیا ہے, نہ انہوں نے کوئی قتل و غارت گری کی ہے, نہ لوٹ مار, کچھ بھی نہیں ہوا ہے ابھی. صحیح, سو ٹھیک ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, لیکن اب یہ نکل رہے ہیں اس مسلم آبادی میں سے, کہ جو ایک قلیل تھوڑی سی مسلم آبادی بنی ہے اور جس میں رسول خود موجود ہیں. ٹھیک, یہ ہو گئے گروہ نمبر 3. کہ مدینے والو, اب یہ مدینہ, یعنی کہ ظاہراً تو مدینہ حکومت اسلامی کی بنیاد تھا نا, کہ رسول خدا نے مکے سے الگ ہو کے اور مدینہ اور اس کی بنیاد رکھی تھی کہ حکومت اسلامی ہے. تو اب یہ سب کچھ نہیں ہے, چلو لوٹ جاؤ. پھر کون آئے؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ. کہ ایک فریق آ گیا جو نبی کے پاس آ کر اجازت لینے لگا اور یہ کہنے لگا کہ بے شک ہمارے گھر جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ بے حفاظت ہو گئے. کیونکہ وہ تھا نا کہ گھروں سے آگے نکل کے باہر آؤ تاکہ یہ نہ تاثر ہو کہ ٹھیک ہے خندق تو کھود لیے, لیکن خندق کھودنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو, بلکہ باہر نکلو, سامنے آؤ تاکہ کم از کم آمنا سامنا تو ہو. ٹھیک ہے, تو انٹو نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ انپروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں, وہاں پر بچے ہیں یا عورتیں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں میں جائیں ان کی حفاظت کریں. اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا, یہ کسی بھی اور چیز کا ارادہ نہیں رکھتے مگر فرار, بھاگنے کا. تب آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ اس میں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ کوالٹی بہتر ہو رہی ہے. وہ جو تھے منافقین, یعنی ایک جنرل فضا تو وہ بن گئی کہ لوگوں کے حالت خراب ہو گئی, وہ تو جنرل فضا بن گئی. اس کے بعد وہ لوگ آئے جو منافقین اور جن کے قلوب مریض تھے, انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی وعدہ کیا اور جیسے رسول خدا نے فرمایا تھا لوگوں سے کہ جو اس اسلام کی برکت سے دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہوگی, قیصر و کسریٰ اور یہ سب سلطنتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی. تو انہوں نے کہا آپ کون سی قیصر و کسریٰ, کون سی دولت اور روم اور ایران, یہاں تو اب ہم خود ہی نہیں بچنے والے, کیونکہ ان کو کوئی بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا, کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو انہوں نے تو سیدھا سیدھا اس کو ہی غرور قرار دے دیا, اللہ اور رسول کے وعدے کو. اور پھر اس کے بعد ایک وہ آیا کہ انہوں نے کہا بھائی معافی تلافی کر کے واپس چلے جاؤ, شاید جان بخشی ہو جائے. और चौथे ग्रोह वाले वो लोग थे कि जो बेचारे ये सब तो नहीं कर रहे थे कि हम रसूल का साथ छोड़ दें, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैदान में खड़े रह सकें। मैदान में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, कि उनका बस दिल चाह रहा था कि यहां से फरार करें और जाके घरों पे बैठ जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो पांचवा ग्रोह था वो कौन सा था? वो मोमिनीन का। और आपको याद है ना कि इसी हवाले से वो आयत है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है करबला के हवाले से, इसी कॉन्टेक्स्ट में ही वो आयत है कि वलम्मा रअल मोमिनून अल अहज़ाब, और जब मोमिनीन ने उन ग्रोहों और लश्करों को देखा जिन्होंने महासरा कर लिया था, कालू हाजा मा वअदना अल्लाह व रसूलहू, उन्होंने कहा यही है वो चीज जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था। मुनाफिकीन ये कह रहे थे कि वो वादा फकत झूठ था, ये कह रहे हैं कि यही है वो वादा जो अल्लाह और उसके रसूल ने किया था कि इस तरीके से इम्तिहान लिया जाएगा और हम इम्तिहान में कामयाब होंगे और फिर खुदा दुनिया और आखिरत की बरकतें देगा। और उन्होंने क्या कहा? वसदक़ अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमन, और उनमें कोई चीज नहीं बढ़ी, किसी चीज का इजाफा नहीं हुआ मगर ईमान और हक के सामने तस्लीम। कि जब उन्होंने इन ग्रोहों को देखा इस आजमाइश में मुब्तला हुए तो उनके ईमान और तस्लीम में इजाफा होता चला गया। वहां पर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के वायदे की सच्चाई को मुलाहिज़ा किया। और फिर यह आयत है मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, के मुमिनीन में से कुछ मर्द वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसको सच्चा कर दिखाया। फमिनहुम मन कज़ा नहबहू वमिनहुम मन यंतज़िर, तो उनमें से कुछ वो हैं जो अपना वादा पूरा करके आगे चले गए, कुछ वो हैं कि जो इंतजार में हैं। वमा बदलू तब्दीला, और जो इंतजार में हैं उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है, इन्हें वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटे हैं, उनके ईमान में कोई तब्दीली नहीं। ठीक है, ये जो बात है ये क्या है कि जब ये दुनिया की जिंदगी धोखा देती है, जब इंसान इस पर रिलाई करना शुरू हो जाता है, जब इंसान इसके सरमाए को अपनी असल दौलत समझना शुरू हो जाता है, तो फिर ये सब मामलात होते हैं कि इन पांच में से खाली एक ग्रोह, अब जाहिर है कि वो एक ग्रोह आप समझ लें कितना कितना बड़ा होगा, कितने लोग होंगे, जबकि चार डिफरेंट ग्रुप्स किस किस्म के थे कि एक को हम कह लें कि ज़ईफुल ईमान थे और बाकी तीन तो रसूल का साथ ही छोड़ के जाने को तैयार हो गए थे वहां पर। वो तो इस बात के लिए तैयार बैठे थे कि अभी मौका मिले तो दीन ईमान खुदा पैगंबर सब छोड़ के यहां से निकल जाए। तो ये जो कुरान करीम ने बताया, और इसमें जैसा मैं वही कह रहा था कि कुरान करीम ने जंग अहज़ाब के हवाले से यहां पर तकरीबन 15 आयतें बयान की हैं, 14-15 आयतें, लेकिन इसमें कोई वो हिस्टोरिकल डिटेल नहीं है कि जंग हुई या नहीं हुई या क्या हुआ, ये सब तमाम की तमाम तफसीलात हैं कि जिससे हमको पता चलता है कि असल अहमियत जो है वो किस बात की है इसमें। तो दो आयतें मैं आपके सामने और पढ़ देता हूं कि जब खुदा ने वो चार ग्रोहों का जिक्र किया ना शुरू के पहले चार, मोमिनीन का जिक्र बिल्कुल आखिर में, तो वो चार के बाद कहा कुल, ऐ पैगंबर तुम उनसे कह दो لَنْ يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہے، یعنی اگر تم رسول کو چھوڑ کر، اگر تم خدا کو چھوڑ کر، اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف موت اور قتل ہو اور ایک طرف ساتھ میں خدا اور رسول اور دین ہو، اور تم موت اور قتل سے بھاگنے کے لیے اللہ اور رسول اور دین کا ساتھ چھوڑ دو تو تمہیں کوئی نفع ملنے والا نہیں۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم پھر جتنا بھی سرمایہ حاصل کرو گے وہ کچھ نہیں ہے مگر قلیل، یعنی نیگلیجبل. تو اگر آپ اس کو ملا لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی نا کہ کیوں بھاگ رہے ہیں، متاع دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، کہ موت سے، قتل سے. اور جیسا میں نے کہا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں جو ہے نا خدا ڈسٹروائے کر کے امتحان نہیں لیتا ہے، بلکہ جو سورہ بقرہ کی آیت 154 یا 155 میں موجود ہیں، پانچ چیزیں، خوف ہے، بھوک ہے، نقص من الاموال والانفس والثمرات ہے، وہ پانچ چیزیں. نقص یعنی کمی، نقص کا مطلب وائپ آؤٹ ہونا نہیں ہے کہ تمہارے مال اور جان اور ثمرات ختم ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ سے لے لیں گے، پورے چھین لیں گے، نہیں، نقص یعنی کمی. تو اگر تم اس کو بھی سٹینڈ نہیں کر سکتے اور تمہارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ تم اس کے مقابلے میں اللہ اور رسول اور دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو، تو اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو اس کا تمہیں کوئی نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تم ان کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کا سرمایہ جمع کر لو گے، لیکن اس کی مثال ہم پہلے دے چکے کہ وہ کیا ہے، سوائے متاع غرور کے یا متاع قلیل کے، کہ تھوڑے سے دنوں کے لیے کوئی مزے لذت آ جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا. یہ آیت جو ہے نا بہت پاورفل ہے، اور یہ حقیقتاً ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دیتی ہے بالکل. کہہ دو، یعنی اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تمہیں اللہ سے کون بچائے گا؟ اگر خدا تمہارے لیے کسی برائی کا ارادہ کر لے یا تمہارے لیے رحمت کا ارادہ کرے. برائی کا ارادہ کا مطلب یہ کہ خدا برائی دیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات کو ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، جو سورہ فاطر کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کی طرف سے بائی ڈیفالٹ کیا آتی ہے، رحمت آتی ہے. لیکن برائی انسان پر اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کی رحمت کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے، تو وہ جو رحمت کا فلو ہے وہ رک جاتا ہے، اور رحمت کا فلو رکنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برائی آ جاتی ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کون بچائے گا اللہ سے، ٹھیک ہے، تم اس سے بچ جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ گے، خدا سے کیسے بچو گے؟ اگر خدا تمہارے لیے کوئی سوء کا ارادہ کرے یا رحمت کا ارادہ کرے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی پائیں گے نہ کوئی نصیر پائیں گے. اچھا، ولایت اور نصرت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ولی اور نصیر دو ورڈز یہاں پر استعمال میں. تو ولایت اور نصرت، یعنی نہ خدا کے سوا ان کا ولی ہے نہ نصیر ہے، یہ کسی کو نہیں پائیں گے. ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو کلن آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا بچے کا ولی باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنی پرابلم سالو کرنے پہ طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اس کو ایک کمپلیٹ گارجین شپ چاہیے، یہ ولی ہے. صحیح ہے کہ جس کے جو آپ کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہو، جو آپ کے امور کو خود اپنے کنٹرول میں لے کر چلاتا ہو، یہ ولی ہے. کہ جیسے جب ہم اللہ اور رسول اور امام کو اپنا ولی بناتے ہیں، تو ہم وہ ولی جو ہے وہ ایک فرینڈ شپ کے طور پہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ ایک گارجین شپ کے طور پر وہ ولایت ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام امور آپ کو سونپتا ہوں، یعنی اپنے اختیار سے آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کو جس طریقے سے چاہیں مینج کریں، کہ ان اللہ یدبر الامور، کہ اللہ امور کی تدبیر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب ولایت کا ہے، ولایت یعنی اس کمپلیٹ اتھارٹی اور گارجین شپ کو قبول کرنا. لیکن بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ایکسٹرا سپورٹ اور ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، وہ مقام ہوتا ہے نصرت کا. تو نصرت اور ولایت الگ ہے. یعنی کہ آپ کہیں گے جب مجھے جو ہے وہ 100 چیز 100 روپے چاہیے, $100 چاہیے, 50 میرے پاس ہیں, 50 کی کوئی مجھے مدد کر دے, تو یہ آپ کا ولی نہیں ہے بلکہ کون ہے, ناصر ہے یا نصیر ہے. لیکن اگر کوئی پوری آپ کی زندگی کو گائیڈ کرے, تمام معاملات کو سالو کرے, لے کے چلے, وہ کون ہے, آپ کا ولی ہے. تو یہ لوگ اپنی زندگی میں اللہ کے سوا کسی کو ولی و نصیر نہیں پائیں گے. یہ بات واضح ہو گئی, یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی زندگی کیسے دھوکے دیتی ہے, اور دنیا کی زندگی کے دھوکے دینے کا اصل مورد کیا ہے, اصل مقام کیا ہے, اصل پلیس کیا ہے, کہ جب انسان حیات دنیا کو اپنی متاع یا سرمایہ یا ایسٹ سمجھ کر اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, یا جو سورۃ الاعلیٰ میں بیان ہوا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہ تم دنیا کی زندگی کے با اثر ہونے کے قابل ہو گئے, یعنی یہ افیکٹو ہے, یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے تو خدا نے کس کو وارن کیا, انسانوں کو, کہ دیکھو یہ اس دھوکے میں نہیں پڑ جانا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, حیات الدنیا, اور اب دوسرا کون ہے, ولا یغرنکم باللہ الغرور, اب وہ بہت بڑا دھوکہ آرچ ڈیسیور کون ہے, جو کس کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے, باللہ, خدا کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے, تو وہ کون ہے. جی سوال ہے, جی
حسین بھائی کا, کہ کیا حالات حاضرہ سے اس واقعے کی کوئی مشابہت ہے؟
کس واقعے کی؟
جو آج
کل احزاب کا جو میں نے بیان کیا. ہاں دیکھیں, قرآن کریم نے جتنی باتیں بیان کی ہیں obviously وہ ہماری زندگی کے لیے ہیں, اور قرآن کریم جو ہے وہ زندہ جاوید کتاب ہے, یعنی اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اسے ہر دور کے انسان اپنی زندگی کے لیے اس میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل آپ اس پہ غور کیجئے, میں نے اسی لیے اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا, غور کیجئے, یہ بہت اہم ہے. کیونکہ جو جنگ احزاب کا موقع تھا اس میں خدا نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ امتحان لیا ہے, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, یعنی احزاب کے موقع پر ابتلا میں, یعنی مؤمنین کو بلا میں, امتحان میں ڈالا گیا, اور اچھے طریقے سے ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. تو وہ جھنجھوڑا گیا اس سوسائٹی کو, اس میں سے یہ سب نکل آیا جو پہلے ادھر ادھر چھپا ہوا تھا, منافقین اور قلب میں مرض اور کمزور اور ضعیف الایمان, اور یہ سب نکلا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی, اور مومنین کا ایمان اور خالص ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی, تو اب جو دوسرا ہے دھوکا, جسے خود خدا نے دھوکا کہا ہے اور بہت بڑا دھوکا کہا ہے, تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہے شیطان. کیونکہ اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ, کہ بے شک شیطان تمہارے لیے ہے دشمن. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا, تو تم بھی اس کو دشمن ہی کے طور پر اختیار کرو. ٹھیک ہے, اب اگر اس کو پیچھے سے دیکھیں, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, جس کو میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دوں, کہ دنیا کی زندگی تو اس لحاظ سے دھوکہ دیتی ہے کہ ہم حیات دنیا کو متاع سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. شیطان کس لحاظ سے دھوکہ دیتا اور دشمنی کرتا ہے؟ یعنی شیطان کے دھوکہ دینے کا اصل موقع اور مورد کیا بنا پھر؟ دیکھیں, باللہ الغرور, یہ جملہ ہمیں گائیڈ نہیں کر رہا کچھ, اس کے دھوکے میں نہ آ جانا, اس بہت بڑے دھوکے کے جو اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ شیطان, وہ سب بعد میں آتا ہے دنیا اور یہ وہ, لیکن اصل شیطان کا دھوکہ کیا ہے, کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس میں گڑبڑ پھیلانا. یعنی لوگ کبھی قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوں, اگر قرآن کی طرف متوجہ ہوں یا اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں تو رسم و رواج تک رہ جائیں, خالی ظاہری قرأت تلاوت تک رک جائیں، خالی اپیرنٹ یاد منانے تک رہ جائیں، یعنی کہ جو کچھ بھی خدا نے نازل کیا ہے اس سے انسان اور بندگان خدا ہمیشہ دور رہیں. تو شیطان کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے؟ باللہ ہے. کہ وہ جو بہت بڑا دھوکہ دینے والا ہے، جو خود بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ کس بارے میں دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے. اور اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ خدا نے بیان کیا ہے، جو کچھ خدا نے بتایا ہے، اس سے ہمیشہ بندے کو الگ رکھے، اس سے ہمیشہ انسان کو الگ رکھے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے جیسا میں نے کہا کہ وہ لوگ جو تھے کہ جو یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ خدا اور اس کے رسول نے وعدہ نہیں کیا مگر غرور، یہ کون ہیں؟ یہ دونوں دھوکہ دینے والوں کا شکار ہیں. ان کو حیات دنیا نے بھی دھوکہ دے دیا ہے اور انہوں کو شیطان نے بھی فریب دے دیا ہے. یہ کمپلیٹ غرور میں مبتلا ہو چکے ہیں.
جی یہ پھر اسی کے ساتھ سورہ حج کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ اللہ نے جو اجازت دی ہے کہ شیطان اپنی اپنی ہے.
جی ہاں، اس آیت کو میں بھی پڑھتا ہوں. تو یعنی شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے اس سے الگ ہو جاؤ اور زندگی گزارو. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ کام کیسے پوسیبل ہے کہ شیطان انسانوں کو ہمیشہ خدا سے دور رکھے تھرو آؤٹ دا لائف، اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ دھوکے میں مبتلا رکھے انسانوں کو؟ یہ کس صورت میں پاسبل ہے؟ ایک صورت میں پاسبل ہے کہ جب زندگی کی بنیاد شہوات بن جائے. ٹھیک ہے. یعنی جب جیسے ہی خوف، ایون خوف میں بھی لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا نا ڈر، ڈر ٹھیک ہے، ڈر میں مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن ڈر خدا کی طرف متوجہ بھی کرا دیتا ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا کہ ڈر میں آپ اللہ سے دوری ہو جائیں، لیکن جس جگہ پر خدا سے قریب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ شہوات ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کی ڈیمونسٹریشن جو بالکل آدم کے موقع پر تھی، کپڑے اتروا لینا. یعنی اس وسوسے میں، اس وسوسے کا شکار کرنا، کہ اس میں دیکھیں آپ کو دونوں باتیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کے وسوسے کو دیکھیں تو دونوں باتیں نظر آ رہی ہیں کہ شیطان کا مین ٹارگیٹ کیا ہے؟ کہ جو خدا نے کہا ہے اس سے ہٹاؤ. خدا نے کہا ہے درخت کے نزدیک مت جاؤ، ادھر ہی لے کے جانا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو جملہ ہے یغرنکم باللہ، یعنی یہ جو بہت بڑا دھوکہ دینے والا ہے یہ ہمیشہ تمہیں دھوکہ دے گا خدا کے حوالے سے، یعنی کبھی بھی خدا کی طرف نہیں جانے دے گا، کبھی بھی تمہیں اللہ کا فرما بردار نہیں بننے دے گا. اور دوسرا، اس نے جب اس درخت کے نزدیک لے گیا اور آدم اور حوا نے اس میں سے چکھ لیا تو کیا اثر ہوا؟ ان کے ارکان شہوات عیاں ہو گئے. تو اس بہت بڑے دھوکہ دینے والے کا پورا پلان آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، کہ اس کا اصل پلان یہ ہے کہ کبھی بھی انسان خدا کے بندے نہ بنے، خدا کی بات سننے والے نہ بنے. اور یہ صرف ایک صورت میں پاسبل ہے کہ لوگ زندگی گزاریں مبنی بر شہوت، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنا ان کے لیے زندگی کا مین ایم اینڈ آبجیکٹو بن جائے. وہی شہوات، کیونکہ پہلے انسان ان شہوات کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کسی مومن کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کی شہوات اس کی محبت بن جائے. ٹھیک ہے. خدا نہ کرے کسی مومن کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر تو بندہ بالکل ہی گیا، کیونکہ اس وقت تو وہ سامنے ان سب چیزوں کو رکھے گا. اور یہ جملہ چہل حدیث امام خمینی نے بھی لکھا ہے کہ انسان یقیناً اس پر غضبناک ہوگا جو اسے اس کی محبوب شے سے جدا کر دے. یقیناً انسان اس سے غضبناک ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب وہ جو سورہ حج کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس کو بھی آپ کو بیان کر دوں کیونکہ وہ بڑی اہم آیت ہے. جی ٹھیک ہے, میں اس کا بعد میں جواب دیتا ہوں, میں بات پوری کر لوں انشاءاللہ. سورہ حج کی آیت ہے اور یہ ہے 52 اینڈ 53 کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, کہ اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے قبل کوئی بھی رسول اور نبی, کوئی بھی رسول اور نبی, الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته, کہ جب بھی نبی نے کوئی چیز چاہی تو شیطان نے اس میں اپنی چاہت کو بیچ میں گھسا دیا. ٹھیک ہے, یعنی شیطان کا مین ٹارگیٹ کیا ہے؟ شیطان کا مین ٹارگیٹ یہ دنیا وغیرہ نہیں ہے, یہ سب سیکنڈری اس میں آتے ہیں, یہ سب خود بخود ہی آ جاتے ہیں. شیطان کا مین ٹارگیٹ کیا ہے کہ جو ہدایت خدا نے بھیجی ہے وہ ہدایت لوگ نہ قبول کر پائیں, ٹھیک ہے, اس ہدایت کی راہ پہ نہ آ پائیں. اسی لیے سورہ فاطر کی آیت کیا کہہ رہی ہے, غرور بہت بڑا دھوکا ہے, اور یہ بہت بڑا دھوکا نا تمہارا اصل دشمن ہے. تو اگر تم نے اپنی زندگی میں اس کو دشمن نہیں قرار دیا, ڈکلیئر نہیں کیا, فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, اس کو ڈکلیئر نہیں کیا دشمن, تو تم پاس جاؤ گے اس کے جال میں. اب دیکھیں یہ شیطان کہاں پہ لا رہا ہے اپنی, یعنی کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے ایک لحاظ سے زندگی کا, کہ جو پیغمبر یعنی قرآن ہے, اب قرآن کے اندر شیطان کی چاہت گھسی ہوئی ہے یا نہیں ہم سب کو پتا ہے, یعنی قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نہیں, ورنہ قرآن کے نام پر بھی کتنے دھوکے ہو رہے ہیں, کتنے فریب ہو رہے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کتنا گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو شیطان نے اپنی امنیت اس میں ڈال دی, گھسا دی. پھر فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَان, جو شیطان نے ڈالا تھا پھر خدا اس کو منسوخ کر دیتا ہے, رد کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اور پھر اپنی آیتوں کو محکم کرتا ہے. اب ہم سوال یہ کریں گے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ نے کیوں اجازت دی ہے؟ ٹھیک ہے, خدا سے ہم سوال کریں گے نا کہ یہ تو بہت مشکل میں نہیں ڈال دیا ہم کو, کہ جو ہدایت ہمارے پاس آ رہی ہے اس ہدایت میں بھی شیطان اپنی چاہت ڈال سکتا ہے اور پولیوٹ کر سکتا ہے اپیرنٹلی, یعنی ہدایت کی اصل کو نہیں, ہدایت کے فلو کو, یعنی وہ ہدایت جو پیغمبر کے پاس ہے اس میں نہیں شیطان گھس سکتا, لیکن وہ ہدایت جو پیغمبر سے فلو کر کے انسانوں تک آ رہی ہے اس میں شیطان انفیوژن کر سکتا ہے. پر سمجھ رہے ہیں, اس میں پاسبل ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, کس لیے ہم نے یہ کام کیا؟ کہ جن لوگوں کے قلوب میں مرض ہے, القاء شیطان ان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جائے. یعنی اب اس کا اس سے کیا پتا چلے گا, جس کا دل خالص ایمان پر قائم ہے وہ دل شیطان کی پولیوشن کو آرام سے الگ کر دے گا ہدایت الہی کے زیر سایہ, جو اصل نور ہے اس کو پک کر لے گا. کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک بات ہے کہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک مثال جس سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, کہ اگر جو پانی ہم پیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پانی ہم پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں, اس میں اگر کوئی بھی گندگی شامل ہو جاتی ہے, یعنی فزیکل کوئی بھی گندگی, اگرچہ کہ بظاہر پانی صاف ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, تو وہ ہم فیل کر لیتے ہیں یا نہیں فیل کر لیتے؟ یعنی خالی ٹھیک ہے پانی دیکھ کے آپ کو ظاہراً نظر نہیں آ رہا, لیکن کبھی آپ اسمیل سے فیل کر لیتے ہیں, کبھی آپ ٹیسٹ سے فیل کر لیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جیسے اگر جرمز والا انفیکشن ہے تو آپ کی باڈی فیل کر لیتی ہے, کیونکہ باڈی بیمار پڑ جائے گی. ٹھیک ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में वो बिल्ट इन चेक्स मौजूद हैं, अगर अगर सिस्टम हेल्दी है तो, कि वो डाले गए पॉल्यूटेड इन्फ्यूजन्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो इसी तरीके से अगर कल्ब ईमान रखता है, तकवा रखता है, और उसके पास वो वाली स्ट्रीम ऑफ हिदायत आ रही है कि जिसमें शैतान ने अपनी कोई बात घुसाई हुई है, तो वो भी उस पानी में मिलाई हुई गंदगी के तरीके से उसको डिटेक्ट कर लेगी कि ये गंदगी है, इसको अलग कर दो, ये तहारत है, इसको ले लो। ये सख्त है, यानी कि ये मैं आपकी खिदमत में ये बातें क्यों अर्ज कर रहा हूं कि ये सब कुरान करीम ने बताया कि हम इन इन तरीकों से मोमिनीन का इम्तिहान लेते हैं, इन इन रस्तों से मोमिनीन को आजमाया जाता है दुनिया की जिंदगी में। क्योंकि इससे किस बात का पता चलेगा, अगर मिसाल के तौर पर कोई इंसान ऐसा है कि जैसे हम देखें कि नऊज़ुबिल्लाह वो गंदा पानी पिए जा रहा है आराम से, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसके बारे में यही तसव्वुर करेंगे ना कि ये मरीज है, इसके सिस्टम में कोई खराबी वाकई हो गई है, इसे पानी में मौजूद गंदगी फील ही नहीं हो रही। तो इसी तरीके से जो गंदगी शैतान ने डाली वो डिसर्नेबल है, यानी वो और उसमें अलग है, वो एक लिहाज से मिक्सचर है। तो अगर एक कल्ब उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, उन दो को अलग नहीं कर पा रहा, तो ये किस बात का सबूत है? कल्ब मरीज है, हमने इसलिए इस बात की इजाजत दी है के अंबिया की उम्नियत में शैतान अपनी चाहत को घुसा दे। कि जैसे बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, और जो मैं अक्सर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो शैतान जो चीज डाल देता है और जैसे हम कबूल कर लेते हैं, वो यही कि चाहत अपने दिल की और नाम दीन का और खुदा का। और हम इस बात को यानी कि टेस्ट करने की, चेक करने की जहमत भी गवारा नहीं करते हैं कि जो बात मैं सोच रहा हूं ये बात दुरुस्त है भी या नहीं है। कि अगर हम कुरान की तरफ रुजू करें, अगर हम कुरान की तरफ पलटें, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, जो बात मैं सोच रहा था ये सही नहीं थी, जो मैं एक काम करना चाह रहा था इस तरीके से ये दुरुस्त नहीं था, ये वसवसा शैतानी है कि जो मेरी फिक्र में घुस गया था, लेकिन इसकी हम जहमत ही गवारा नहीं करते। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में आ गई ना इंशाल्लाह कि ये दो किस्म के धोखे कौन से हैं। और मैं फिर यही मुझे मुनासिब लगा कि इस पर जरा थोड़ा तफसील से वक्त सर्व किया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रकम यानी कि ये जो वार्निंग है, ये खुदा की तरफ से या अय्युहन नास के लिए, फिर ये बात जहन में रहे कि तमाम इंसानों के लिए है ये वार्निंग, ये थ्रेट कि जिसमें सब वो हो सकते हैं यानी कि मुब्तला हो सकते हैं। अच्छा, तो ये बात अगर इंशाल्लाह समझ में आ गई है, इस पर आप सवाल कर सकते हैं। तो वो जो सवाल था कि क्या हुज्जत खुदा की गैर मौजूदगी में खुदा हमसे इम्तिहान लेगा, तो इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इम्तिहान के हवाले से ये बात कोई शर्त नहीं है कि हुज्जत खुदा मौजूद हो, ये कोई शर्त नहीं है। हाँ, उसमें ये बात होती है कि अगर हुज्जत खुदा की मौजूदगी में लोग इम्तिहान में फेल हो जाएं तो अलाउंस बहुत कम होता है, फिर ये फर्क पड़ जाता है। यानी कि अगर हुज्जत खुदा मौजूद नहीं है तो लोगों को मिसाल के तौर पर आप कह लें कि नस्बतन गलती करने का अलाउंस ज्यादा मिलता है, सजा कम मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन अगर हुज्जत खुदा की मौजूदगी में लोग ये सब गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे, मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, पनिशमेंट आ जाएगी, या जिस तरीके से कि अजाब जो आए हैं ज़िंदगी में वो भी इसी वजह से आए हैं कि बराह रास्त हुज्जत खुदा की नाफरमानी की है, बराह रास्त। ये फ़र्क है, वरना इम्तिहान हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, हर कौम भी नहीं, हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, तो उससे तो बरी कोई भी नहीं होगा, चाहे जाहिरन हुज्जत खुदा के जेर साया हो या ना हो।
जी, मेरा सवाल है कि जो खौफ کے بعد جو سورہ بقرہ کی آیت ہے جو دوسرے ہیں وہ سب خوف کے ایز اے ریزلٹ آف خوف ہوتے ہیں، وہ سب پیرل ہے، خدا نے کہا پہلے خوف اور پھر مال پھر اولاد.
ہاں بعض اوقات آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں پانچ چیزیں ہم دہرا لیں، خوف ہے، جوع یعنی بھوک، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال میں اموال میں نفوس یعنی جان میں، اور ثمرات یعنی جن چیزوں کو بھی انسان اپنی زندگی کا پھل سمجھتا ہے ان میں کمی، نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی. یہ پانچ باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگوں کی نظر میں باقی چیزیں بھی خوف سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگر انسان خوف میں کب مبتلا ہوگا، فار ایگزامپل جب کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہوگا، خوف کی سچویشن کم بچ جائے گی جب مال میں یا ثمرات یا جان میں نقص کا خدشہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو باقی چار چیزیں ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی خوف پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، لیکن خوف ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ بھی ہے کہ زندگی میں جو خوف آتا ہے، اور وہ خوف کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں اندیشوں کا شکار ہو جائے کسی بھی وجہ سے، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب انسان اپنے دنیا کے سرمایے کے بارے میں مستقبل کے حوالے سے اندیشوں کا شکار ہو جائے. نہیں اس میں جو ہے نا بات یہ نہیں ہے، میں نے اسی لیے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اس کا تعلق نبی سے نہیں ہے. یعنی دیکھیں جب ہدایت آتی ہے تو ہدایت کہاں سے چلتی ہے؟ خدا کی طرف سے چلتی ہے. اس ہدایت جو ہدایت خدا کی طرف سے جاری ہوتی ہے اسے امین وحی جو کہ جبرائیل ہیں یا جبرائیل کے ماتحت ملائکہ کی پوری ٹیم ہے، وہ اس بات پر مأمور اور ذمہ دار ہیں کہ وہ ہدایت خدا سے لے کر پیغمبر تک پہنچائیں. اس کے بعد پیغمبر تک پہنچنے کے بعد قلب پیغمبر اس کو محفوظ کرے اور زبان پیغمبر اس کو ادا کرے. خدا سے لے کر زبان پیغمبر تک ہر چیز معصوم ہے، ٹھیک ہے. اس ہدایت کے سلسلے میں خدا سے لے کر اور پیغمبر کی زبان تک ہر چیز معصوم ہے، وہاں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے اس کو کلیئر بھی کر دیا تھا. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب وہ ہدایت پیغمبر سے نکل کر انسان تک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو انسانوں میں یعنی کہ وہ جو ہدایت ٹریول کر رہی ہے، فلو کر رہی ہے، اس میں امنیت شیطان گھس رہی ہے، اس میں گھس رہی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پیغمبر کے پاس جو ہدایت ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی، یا پیغمبر کے بتانے میں کوئی خرابی ہو گئی، یا تبلیغ میں کوئی نقص واقع ہو گیا. یہ تو میں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بات انڈائریکٹلی آپ کی درست ہے کہ وہ شیطان کا وسوسہ اثر اندازی اس پر کرتا ہے کہ جس کا دل مریض ہو. یہی تو آگے 52 والی آیت بیان کر رہی ہے کہ یہ جو چیز اثر انداز ہوگی، امنیت شیطان جو اثر انداز ہوگی وہ ان انسانوں پر ہوگی جن کے قلب مریض ہیں، اور اسی وجہ سے خدا نے اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ شیطان کی چاہت نبی کی تمنا میں انفیوز کرے. تو اس کا تعلق اس اصل ہدایت سے نہیں ہے. اصل ہدایت اور وہ آگے ہے بھی کہ فینسخ اللہ، اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر میں اور آپ انشاءاللہ اپنے قلب کو پاک کریں تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پرابلم کن لوگوں کے لیے آئے گی؟ جیسے میں نے اسی لیے گندے پانی کی مثال دی کہ آپ کے سامنے یا میرے سامنے اگر ہماری ناک اور ہر چیز صحیح ہے، اگر ایک گندا پانی لا کے رکھا جائے ہم فوراً اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو، یہ کیا پلانے کی کوشش کر رہے ہو مجھے. तो इसी तरीके से जब शैतान के पॉल्यूटेड हिदायत हमारे सामने आएगी, हम फौरन समझ जाएंगे कि ये क्या है, किस किस्म की खुराफात है। लेकिन अगर उसके बावजूद लोग उसे कबूल कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। इसीलिए तो खुदा ने उसकी परमिशन दी थी ताकि लोगों के कुलूब के अमराज जाहिर हों और पता चले।
लेकिन शैतान जब ये चीज प्रेजेंट करता है तो वो उसको रीब्रांड करता है और ऐसे मैनिफेस्ट करता है कि आपको शक हो सके बात सही। अगर आपके दरमियान हजरत खुदा नहीं है या ऐसे लोग नहीं है जो इसको क्लेरिफाई कर सके, चांसेस बहुत हाई है कि हम उस फरेब में आ सके।
हाँ, लेकिन इसीलिए हर दौर में खुदा की तरफ से ऐसे उलमा और हादियान मौजूद होते हैं, ठीक है। और अगर इवन जाहिरन ये नहीं भी हो तो अल्लाह और बंदे के रिश्ते में तो कोई पर्दा नहीं है ना। यानी एक इंसान है, अगर वो, और ये भी मेरा ख्याल है सूरह हज की आयतों में, कि अगर एक बंदा गड़गड़ा कर और पूरे दिल की गहराइयों से खुदा को पुकारे और उसका मसला हल ना हो तो उसे हक है कि फिर वो खुदा से शिकायत करे। अच्छा, और मसला हल होने का मतलब क्या है? मसला हल होने का मतलब है कि आपके नफ्स के आगे दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। मसला हल होने से हमारी हमारा जहन फौरन चला जाता है दुनिया के ऊपर कि अच्छा मैं जो था वो ये दुआएं कर रहा था कि मुझे इतने रुपए मिल जाए, वो नहीं मिले, ये मसला मेरा हल नहीं हुआ। लेकिन हकीकतन खुदा मसला कैसे हल करेगा? इंसान की गुर्बत का, कि इंसान के दिल को गनी कर देगा मिसाल के तौर पर, या इंसान को, इंसान के कल्ब में वो तवक्कुल और कनात वाली सिफत पैदा कर देगा। ठीक है, तो रोके फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व